Realmente, no sé bien. Exacto. Y sí que después de nadie.
Oye, motor. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. سورة النساء کا الحمدللہ پچھلے حصے میں ہم نے آغاز کیا اور آپ کو بتایا گیا کہ ابتدائی 43 آیات جو ہیں تو مسلمانوں سے خطاب ہے اور خاص طور پر اسلامی معاشرے میں انسانی جان مال عزت اور آبرو کے تحفظ کے حوالے سے خصوصی احکام ہیں کے حوالے سے محرمات عبدیہ اور محرمات عارضیہ کے حوالے سے دو کیٹیگریز ہیں جو خواتین کے بیان کی جا رہی ہیں. پہلے نمبر پر محرمات عبدیہ ہے وہ خواتین جن سے کبھی بھی کسی بھی حالت میں نکاح نہیں ہو سکتا ان کا تذکرہ آئے گا, اور پھر دوسرے نمبر پر وہ کہ جو کنڈیشنلی ان سے جائے وہ نکاح ہو سکتا ہے وہ انشاءاللہ میں آگے عرض کر دوں گا. چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 23. ارشاد باری تعالیٰ ہے حرمت علیکم امہاتکم, حرام کر دی گئیں تمہارے اوپر تمہاری مائیں, یعنی تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے کسی بھی حالت میں. وبناتکم تمہاری بیٹیاں, واخواتکم تمہاری بہنیں, وعماتکم تمہاری پھوپھیاں, وخالاتکم تمہاری خالائیں, وبنات الاخی تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی تمہاری بھتیجیاں, وبنات الاخت تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی تمہاری بھانجیاں, وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اسی طرح سے تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا, رضائی ماں جو ہے وہ بھی محرم ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. واخواتکم من الرضاع اسی طرح سے تمہاری وہ بہنیں جو تمہاری دودھ شریک بہنیں دودھ شریک مائیں اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی تمہارے لیے محترم ہو گئیں. وامہات نسائکم اسی طرح سے تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی جو تمہاری ساسیں ہیں ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ تمہارے نکاح میں رہیں. وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اسی طرح سے وہ بیٹیاں تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تم سے پہلے اگر کسی اور سے نکاح میں تھی اور ان سے اگر کوئی اولاد ہے تو وہ بیٹیاں بھی تمہارے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہیں جب تک وہ تمہارے نکاح میں ہیں. اللاتی دخلتم بہن وہ عورتیں جن سے تم نے مباشرت کر لی ہے تو اب وہ تمہاری بیوی ہے اسی طرح سے اس کی جو بیٹی ہے وہ بھی تمہارے لیے محترم ہو گئی اس سے جو ہے وہ نکاح جائز نہیں. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّا ہاں اگر تم نے ان سے مباشرت نہیں کی مقاربت نہیں کی فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, اور اگر ان سے پہلے ہی صرف نکاح ہوا تھا اور طلاق ہو گئی تو پھر اس کی بیٹی سے جو ہے وہ نکاح کیا جا سکتا ہے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اسی طرح سے تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی جو تمہاری بہویں ہیں جو تمہاری اپنی پشتیں تمہارے اپنے سگے بیٹے جو ہیں ان کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں یعنی بہو سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک وقت میں اپنے نکاح میں جمع کرو یہ بھی حرام ہے, ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مگر اس کے جو گزر چکا, ہاں اگر ایک بہن کا انتقال ہو جائے تو پھر دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے وہ مسئلہ دوسرا ہے. جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آپ کو معلوم ہوگا, ذوالنورین کا خطاب دیا تھا حضور نے ان کو, حضور نے اپنی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں دی تھی. بہرحال ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح جائز نہیں. ان اللہ تعالیٰ غفور اور رحیمہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اسی بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید آگے بڑھایا کہ اگر بیوی کی جو پھوپھی ہے اس سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا, اور بیوی کی جو خالہ ہے اس سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا, تو گویا یہ محرمات کی فہرست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بڑھا دی. اب جو محرمات عارضیاں ہیں ان کا تذکرہ آ رہا ہے. والمحصنات من النساء, اور اسی طرح سے وہ عورتیں جو خاوند والیاں ہیں, یعنی پہلے سے اگر ان کا نکاح ہوا ہوا ہے تو نکاح پہ نکاح حرام ہے. الا ما ملکت ایمانکم, سوائے اس کے جو تمہارے مل کے یمین ہیں کنیزیں ہیں ان سے معاملہ کیا جا سکتا ہے. کتاب اللہ علیکم, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے. یہاں پر کتاب سے بمانے حکم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر لازم کیا ہے. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, اور تمہارے لیے حلال کر دی گئیں, جائز ہے تمہارے لیے ان کے سوا جو بھی عورتیں تم ان سے نکاح کر لو. کنڈیشنلی, شرط کیا ہے؟ اَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ, کہ تم بشرط یہ کہ تم ان کو مال دو, اپنے مالوں کے ذریعے ان کو کہہ دیں نکاح میں لے کر آؤ, یعنی مہر ادا کرو. محسنین, اور دو حکمتیں بیان کی جا رہی ہیں. نمبر ایک, نکاح میں لانے کے لیے غیر مصافحین, صرف حدیث رانی کے لیے نہیں, یعنی شہوت رانی کے لیے نہیں, یہ جو معاملہ ہے نکاح کا خاص طور پر یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ گھر بسانا مقصود ہو تو نکاح جو ہے وہ تم کر سکتے ہو. سمجھ سمتا تم بھی منہ, تو پس وہ عورتیں جن سے تم نے مباشرت کر لی ہے, فآتو ہننا, تو چاہیے تمہیں کہ تم ان کو اجورا ہننا, ان کے جو مہر ہیں وہ ادا کرو, فریضہ فرض سمجھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, گویا خوشی خوشی اور فرض سمجھتے ہوئے. ولا جناح علیکم فیما ترادیتم بہ من بعد الفریضہ, ہاں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم باہم رضا مندی سے اگر اس میں کوئی جو ہے کوئی کمی کر لو یا کوئی معافی کا معاملہ کر لو, تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں. عبادت کی جا چکی ہے کہ مہر کی ادائیگی لازم ہے. ہاں البتہ بیوی اپنی مرضی سے کچھ چھوڑ دے, اپنی رضامندی سے چھوڑ دے تو پھر ٹھیک ہے, وہ معاملہ دوسرا ہے, لیکن بائی فورس کر کے اس سے زبردستی مہر کم کروانا یا معاف کروانا یہ جائز نہیں. تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ سے رضامندی سے اس میں تم کوئی کمی کر لو تو یہ کر سکتے ہو. ان اللہ تعالی علیما حکیما, اللہ پاک سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. ومن لم يستطع منكم طولا, اور تم میں سے وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے ہیں, اتنی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں, اتنا مال متا نہیں ہے, گھر نہیں ہے, این کے حل محسنات المومنات, کہ وہ نکاح کریں مومن بیویوں سے, مومن عورتوں سے, فمما ملکت ایمانکم, تو انہیں چاہیے کہ پھر وہ نکاح کر لیا کریں ان عورتوں سے جو تمہارے مل کے یمین ہیں, یعنی دائیں ہاتھ والیوں سے مراد کنیزیں. من فتیاتکم المومنات, تمہاری جو مومن کنیزیں ہیں ان سے تم نکاح کر لیں. واللہ اعلم بایمانکم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب اچھی طرح جانتا ہے. بعضکم من بعض, تم آپس میں دوسرے میں سے ہو. فنکحوہن باذن اہلہن, البتہ کنیز سے اگر نکاح ہوگا تو جو اس کا آقا ہے, جو اس کا مالک ہے, اس کی اجازت سے ہوگا. اب اگر نکاح ہو جائے کنیز کا کسی اور مرد سے تو پھر آقا اس سے تمتع نہیں کر سکتا, اس لیے ان کے جو مالک ہیں, ان کے جو آقا ہیں, ان کی اجازت سے, اور ان کے باقاعدہ ریٹن فارم میں اگر اجازت دی جائے تو وہ زیادہ مناسب ہے. فنکحوہن باذن اہلہن, چاہیے کہ ان کی اجازت سے جو ان کے مالک ہیں ان سے نکاح کر لیا کرو. وآتوہن اجورہن بالمعروف, اور ان کو بھی ان کے مہر ادا کیا کرو دستور کے مطابق. محسنات, ان کو بھی قید نکاح میں لانے والیاں ہوں, یعنی ان کو باقاعدہ گھر بسانے کے لیے ان سے نکاح کرو. غیر مصافحات, مستی نکالنے کے لیے نہیں. ولا متخذات اخدان, اور نہ ہی چھپی آشنائیاں, یہ چھوڑی چھپی جو دوستیاں ہوتی ہیں اس کے لیے. فائدہ اوسلنا, پس اگر وہ نکاح میں آ جائیں. فائن اٹینا بفاحشہ, یعنی ان سے اب نکاح ہو گیا ہے, اور اگر کنیز میں سے کوئی اگر خدا نہ خواستہ کو بے حیائی کا کام کرے. فعلیہن نصف ما علی المحسنات من العذاب, تو پھر اس کنیز پر عذاب میں سے, سزا میں سے آدھا ہے جو کسی آزاد عورت کو دیا جائے گا, کیونکہ وہ کنیز ہے, لہٰذا اس کی سزا بھی آدھی رکھی گئی. ذالک لمن خشی الانات منکم, اور یہ سہولت اللہ پاک نے تم میں سے ان لوگوں کو عطا فرمائی ہے کہ جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کہیں خدا نہ خواستہ وہ زنا نہ کر بیٹھے. وان تصبروا خیر لکم, اور اگر تم صبر کرو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. واللہ غفور رحیم, اللہ پاک بچنے والا مہربان ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ان نوجوانوں کو جو نکاح کی اس اعتبار سے صلاحیت نہیں رکھتے کہ بیوی کو مہر نہیں دے سکتے, گھر نہیں ہے, ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ کثرت سے روزے رکھا کریں. جو روزہ ہے یہ انسان کی شہوت کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے بڑا بہترین ذریعہ ہے. بارہ جو استطاعت رکھتے ہیں انہیں تو چاہیے کہ وہ فوری طور پر نکاح کریں, اس لیے کہ نکاح کر کے گھر گرستی کی زندگی گزارنا یہ پسندیدہ عمل ہے. بغیر نکاح کے انسان رہتا ہے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ وہ کوئی غلط کام میں ملوث نہ ہو جائے. اور خاص طور پر جو ہمارا معاشرہ آج کل بے حیائی اور فحاشی کی جس طرح اس کو پروموٹ کر رہا ہے, آپ اپنی آنکھوں کا زنا اگر آپ چاہیں بھی کہ نہ کریں تو نہیں کر سکتے. یہ ووٹ لگے ہوئے اتنے بڑے بڑے اور اس پر جس طرح سے ننگی عورتوں کے تصاویر لگائی ہوئی ہیں, واقعہ یہ کہ آپ اپنی آنکھوں کو نہیں بچا سکتے. اور اسی طرح جس طرح کا ہمارا ماحول ہے, اس سے بہتر یہ کہ انسان نکاح کی جائے وہ زندگی گزارے. اور نکاح کرنا حضور فرماتے ہیں نکاح من سنتی, نکاح کرنا میری سنت ہے. اور فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس کو میری سنت پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. البتہ اجازت یہاں پہ یہ دی گئی ہے کہ اگر جب تک نکاح کی استطاعت نہ ہو, صلاحیت نہ ہو یا استطاعت نہ ہو, مہر نہیں دے سکتے یا اور جو نان نفقہ وغیرہ ہے افورڈ نہیں کر سکتے, تو اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ قمیض وغیرہ سے وہ تمتع کر لے. اب قمیض کا مسئلہ کیا ہے انشاءاللہ کبھی آئندہ موقع پہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا, ابھی موقع نہیں ہے کہ اس کی پوری تفصیل بیان کی جا سکے. بہرحال فرمایا وان تصبروا خیر لکم, اگر تم صبر کرو یعنی اپنے آپ کو پاک دامن رکھو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. واللہ غفور رحیم, یرید اللہ لیبین لکم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بات کو واضح کرے. اب دیکھیں اس آیات میں صاف پتہ چلے گا کہ یہ شریعت دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, یہ رحمت کے طور پر نازل فرمائی. اور شریعت کے تعلیمات پر عمل کر کے انسان نہ صرف یہ کہ اپنا بھلا کرتا ہے بلکہ معاشرے میں بھی جو ہے وہ ستھرا ایک پاکیزہ ماحول ہے جو کہ پیدا کرتا ہے. تو فرمایا یرید اللہ لیبین لکم, اللہ پاک چاہتے ہیں تمہارے لیے بات کو واضح کریں. اور کیسی کیسی باتیں آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ کتنی کھول کھول کر اللہ پاک نے باتیں بیان فرمائی ہیں. وَيَهْدِيَكُمْ, اور تمہیں ہدایت دیں. سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ, ان لوگوں کے رستے کی, ان لوگوں کی طریقے کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ, اور اللہ تعالیٰ تمہاری طرف نظر کرم فرمائے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اللہ پاک سب کو جاننے والا ہے حکمت والا ہے. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ, یہ شریعت کیوں نازل فرمائی اللہ پاک نے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری طرف نظر کرم فرمائے. شریعت کی تعلیمات پر عمل کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت حاصل کر لو گے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ, اور وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں. اَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا, کہ تم پھر جاؤ دین سے, پھر جاؤ اور بہت دور نکل جاؤ. اور خاص طور پر آج کل جو لیٹسٹ میڈیا ہے وہ جس طرح سے بے حیائی اور فحاشی کی تعلیم دے رہا ہے, اس سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ انسان کو بے حیا کرنا چاہتا ہے. اور حیا انسان کا زیور ہے, خاص طور پر عورت کا زیور ہے. اور اگر حیا ہی نکل جائے, شرم و حیا ختم ہو جائے جس قوم سے, وہ قوم پھر جانوروں سے بدتر ہو جاتی ہے, جس طرح اس وقت یورپ کا معاملہ ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, اللہ پاک چاہتا ہے تم پر عنایت کرے, اس لیے تمہیں شرم و حیا کی نکاح کے حوالے سے خصوصی احکامات دے رہا ہے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا, يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے معاملات کو ہلکا کرے, بوجھ ہلکا کرے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے, اس میں واقعہ یہ کہ کمزوری ہے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب آپ نے محسوس کیا ہوگا معاشرتی احکامات میں نے کیا تھا, سب سے پہلے آیا یتیموں کی مالوں کی حفاظت, پھر اسی طرح شرم و حیا کے حوالے سے خصوصی احکامات آ گئے, اب مال و جان کی حفاظت کے حوالے سے خصوصی احکامات. میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ یہ ابتدائی احکامات ہیں, اس میں معاشرتی طور پر مال جان عزت اور آبرو کا تحفظ ہے جو کو دیا گیا ہے. پیارا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, آپس میں اپنے مالوں کو ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے ناحق طریقے سے نہ کھاؤ, کسی کو ایکسپائر نہ کرو, دھوکہ نہ دو, چوری نہ کرو, کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کرو. ویا حرام جتنے بھی ذرائع ہیں مال کمانے کے اور کھانے کے, ان سب کو منع کر دیا گیا. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, سوائے اس کے جو حاضر تجارت ہوتی ہے جو تم آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کرتے ہو. اب میوچل انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, اس کی مثال سمجھ لیجئے. ایک دوائی ہے, آپ خرید کے لائے 100 روپے کی, 110 روپے کی بیچ رہے, ٹھیک ہے, آپ بتا کر لیتے ہیں کہ بھائی اتنے کا ہے, مارکیٹ میں اتنے پیسے لے رہا ہوں, اتنا پرسنٹیج ہے, وہ جائز ہے. لیکن وہ دوائی اگر جان بچانے والی ہے اور شارٹیج ہو جائے اس کی, اب 100 روپے کا وہ انجیکشن آپ 1000 روپے کا بیچ رہے ہیں, بھائی اب میری مرضی ہے میں بیچ رہا ہوں, یہ کیا یہ ایکسپلائٹیشن ہے, یہ جو ہے غلط ہے, اس کا استعمال یہ جو ہے ناجائز منافع خوری ہے. لہٰذا آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے خوشی سے جو تجارت کی جاتی ہے کہ بھائی آپ نے 10 روپے کا خریدا 11 کا بیچ رہے ہیں 1 روپے پروفٹ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ کی بھی ضروریات ہیں, آپ وقت دے رہے ہیں, آپ جو ہے وہ رسک لے رہے ہیں اس چیز کا, تو اس کی اجازت ہے. لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے وہ حرام ہے, خاص طور پر جو اضافی مال لیا جاتا ہے ناجائز منافع خوری ہوتی ہے, مال کو اسٹور کر لیا, اور خاص طور پر یہ ہمارے یہاں ٹماٹر جو بک رہے ہوتے ہیں 100 روپے کلو, یہ سب کیا ہے, یہ اصل میں جو ہے ناجائز منافع خوری ہے کہ آپ نے 20 روپے کا لے کے اسٹور کر لیا, اب ڈیمانڈ بڑھ گئی, سپلائی کم ہو گئی اور 100 روپے کا لے کر آ گئے مارکیٹ میں. فروٹ بھی اسی طرح رمضان مبارک سے پہلے غائب ہو گیا, اب رمضان میں آ رہا ہے, اور ایک خربوزہ جو عام دنوں میں شاید آپ لینا پسند بھی نہیں کرتے, وہ 35 روپے کلو بک رہا ہے. میں نے کل لینے کی کوشش کی تو میں نے کہا بھائی ضرورت کیا خربوزہ کھانے کی, ہم پانی سے افطار کر لیں گے. 35 روپے کلو, اور ظاہر بات ہے وہ 2-2.5 کلو کا تو ہوتا ہی ہے, 70-75 روپے کا صرف خربوزہ اپنے گھر میں لے کر آئیں گے. تو یہ ساری کے ساری جو ہے غلط چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہرحال ہوتی ہیں, اور یہ کوئی خوشی خوشی نہیں کرتا کہ آپ کو 100 روپے کا فروٹ لے کر آئے ایک دن کا. بہرحال لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراضی منکم, اور اب جان کا تحفظ, ولا تقتلوا انفسکم, بہت ہی پیارے الفاظ ہیں, اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اب سوال یہ کہ اپنے آپ کو قتل کون کرتا ہے, اگر تم اپنے مسلمان بھائی کی جان لے رہے ہو تو گویا اپنی جان لے رہے ہو, ظاہر بات ہے نتیجہ جان کا بدلہ جان ہے, اور پھر کسی بھی انسان کی جان محترم ہے تو آپ اس کی جان کیوں لیتے ہیں. تو فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو, یعنی اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ان اللہ کا نبی کم معاف کیجیے گا, ان اللہ کانا بکم رحیما, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے حق میں بہت مہربان ہے, اسی وجہ سے تمہیں شریعت کی تعلیمات دے رہا ہے. ومن یفعل ذلک عدوانن, اور جو کوئی بھی تم میں سے یہ کام کرے گا عدوانن تعدی کرتے ہوئے, و ظلمن اور ظلم سے, فسوف نصلیہ نارا, ایسے شخص کو تو پھر ہم داخل کریں گے آگ میں. و کانا ذلک علی اللہ یسیرا, اور ایسے لوگوں سے بدلہ لینا, ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈالنا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر انتہائی آسان ہے. اب یہ آیت نمبر 31 قرآن حکیم کی آیت میں سے ایک اہم آیت مبارکہ اس حوالے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت کی تعلیمات دی ہیں, اس میں بعض گناہ کبیرہ ہیں, بڑے بڑے گناہ ہیں, اور بعض جو ہیں وہ گناہ صغیرہ ہیں. لہٰذا ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ, بلکہ یوں کہنا چاہیے ایک نارمل ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے ایک سمجھدار ایک مشہور آدمی کا کہ وہ بڑے بڑے گناہوں کی طرف جو ہے وہ انفسائز کرے اور اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے. جب بڑوں سے بچائے گا تو یقیناً چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا. لیکن ہوتا یہ کہ جب امت پر زوال آئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں انسان جو ہے بڑا سینسیٹیو ہو جاتا ہے, ہاتھ یہاں باندھنا ہے یہاں باندھنا ہے, پانچے یہاں کرنے, داڑھی کا سائز یہاں ہونا چاہیے, ٹوپی ہونی چاہیے, امامہ ہونا چاہیے, اور یہ اور دیگر چیزیں جو ہیں میں نے مثالیں آپ کو چند دے دی, ان پر بہت ہی زیادہ جو ہے سینسیٹیو ہو جائیں گے. اور بڑے بڑے گناہ جس پر امت متفق ہے قرآن میں حدیث میں فقہ میں اس سے متعلق گناہ کبیرہ ہیں, اس سے متعلق کوئی جو ہے وہ توجہ نہیں ہوتی. یہ پھر جو ہے زوال کے سمٹم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں پر چھوٹے چھوٹے معاملات کو بہت اس کو مائکروسکوپ کر کے بہت بڑا بڑا دکھا دیتا ہے, اور جو اصل کرنے کے کام ہوتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچنا اور ان سے توبہ کرنا, اس طرح توجہ نہیں ہوتی. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑا بیلنس ایٹیٹیوڈ عطا فرمایا, بہت ہی پیاری آیت مبارکہ دو مرتبہ آئے گی انشاءاللہ آگے چل کر بھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا اظہار. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر تم اجتناب کرو گے بچو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روک دیا گیا ہے, نکفر عنکم سیئاتکم, ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو خود ہی معاف کر دیں گے, وندخلکم مدخلا کریما, اور ہم تمہیں داخل کریں گے انتہائی عزت والے مقام پر. اب دیکھیں آیت نمبر کا ریفرنس نوٹ کر لیجیے, آیت نمبر 31, یہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ سب سے بڑا گناہ عقائد میں شرک ہے. آگے انشاءاللہ آیت نمبر کا آ رہی ہے, اگر خدا نہ خواستہ عقائد میں شرک ہو گیا اللہ کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کے حقوق میں, اس کی عبادت میں, کوئی عبادت انسان کی قبول نہیں ہوتی. اسی طرح معاملات میں حرام خوری سب سے بڑا گناہ ہے, خاص طور پر سود خوری, سود پر قرضے لے کر جو ہے وہ جائیدادیں بنانا, بزنس کرنا, یہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں ہم نے آیت پڑھ لی, فاغنوا بحرب من اللہ ورسولہ, اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی ہے, اور دیگر زنا ہے، قتل ہے، یہ سارے کے سارے بڑے گناہ ہیں جس سے انسان اپنے آپ کو بچائے، توبہ کرتا رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. چھوٹے گناہوں کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، انسان سے نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پایا، تو ان کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ جو نیک اعمال آپ کرتے ہیں ان کی فضیلت، ان کے فضائل اللہ کے رسول نے بیان فرمائے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، وضو کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. ایک مسلمان جب آپس میں ملتا ہے، ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم، مصافحہ کرتا ہے، دونوں کے گناہ معاف، جیسے ہاتھ ملا کر ہاتھ چھڑاتے ہیں اللہ پاک دونوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اسی طرح اور بے شمار بڑی پیاری آیت ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں برائیوں کو دھو دیتی ہیں. جب آپ کوئی نیکی کا عمل کرتے ہیں تو برائی خود بخود دھل جاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرو اور کوئی نیک عمل کر لو تاکہ وہ بیلنس ہو جائے، اور انسان جو ہے وہ توبہ کرنے کے بعد نیک عمل کرے گا تو ان نیک عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو ایسی معاف فرما دیتا ہے. جمعے کے دن آپ غسل کرتے ہیں، غسل کرنے سے اللہ پاک گناہ معاف فرماتا ہے. سورہ کہف پڑھتے ہیں، اللہ پاک گناہ معاف فرما دیتا ہے. بہرحال چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ پاک معاف فرماتا ہے، لیکن بڑے بڑے گناہ معاف نہیں ہوں گے جب تک انسان اس کی طرف توجہ نہ دے. تو ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم بڑے بڑے گناہوں کی طرف توجہ دیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنی قوم کو توبہ کی دعوت دیں، اور ان کو جو ہے وہ بڑے گناہوں سے توبہ کرنے کی طرف توجہ دلائیں. یہ ہے کرنے کا اصل کام. تو بیلنس ایٹیٹیوڈ یہ ہوگا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم ایسی معاف کر دیں گے. وندخلکم مغفرا کریما. اب جو آیت مبارکہ آ رہی ہے اس میں تمیز باندھی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو گھر کا نظام چلانے کے لیے شوہروں کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے. اب ظاہری بات ہے بیویوں کے لیے یہ بات، یہ کڑوی گولی ہضم کرنا کوئی آسان کام نہیں، لہذا اس کے لیے پہلے سے تمیزی ذہن سازی کی گئی. ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور آرزو نہ کیا کرو ان چیزوں پر جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو بعض سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. باب حکم اللہ بادن، تم آپس میں ایک دوسرے میں صحیح ہو. کہنے کا مطلب یہ جیلسی نہیں ہونی چاہیے. اگر اللہ پاک نے ہم میں سے کسی کو علم زیادہ دے دیا تو اس کے لیے دعا کیجئے اللہ پاک اور اس کو علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں بھی علم عطا فرمائے. یہ حسد ہے کہ اس کا علم ختم ہو جائے مجھے مل جائے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس اور صلاحیت ہے، تو اسے جلے نہ، بلکہ اس کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں. اللہ کے رسول نے فرمایا رس جائز نہیں ہے سوائے دو افراد کے. نمبر ایک، اللہ پاک نے اس کو علم دیا ہے اور علم کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتا ہے لوگوں کے درمیان، ایسے شخص پر رس جائز ہے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے تو اللہ مجھے بھی عطا فرما. اور نمبر دو، اللہ پاک نے اس کو پیسہ دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو ایسے شخص پر رس کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تو نے اس کو پیسہ دیا ہے، یہ پیسہ تیرے دین کے لیے لگا رہا ہے تو مجھے بھی دے تاکہ میں بھی اس کو اللہ کے دین کے لیے لگا سکوں. تو ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے ان اعمال میں سے جو وہ کمائیں گے، جو محنت کریں گے اس کا بدلہ ان کو دے دیا جائے گا. یہ آیت اصل میں تمیز ہے اس بات کی کہ مرد اور عورت ہونے کی حیثیت میں دونوں برابر ہیں. انسان ہونے کی حیثیت میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. جو نیکی مرد کرے گا اللہ پاک اس کو اجر و ثواب دے گا، وہی نیکی اگر عورت کرے گی اس کا اجر و ثواب بھی ویسا ہی ہے، بالکل برابر ہے. میں عرض کر چکا ہوں حضرت صدیق اکبر، حضرت ابوبکر صدیق کا درجہ اور خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں درجے میں برابر ہیں. تو گویا مرد اور عورت ہونے کی حیثیت میں دونوں کے دونوں اللہ کے نزدیک برابر ہیں، لیکن نکاح کے بعد شوہر اور بیوی ہونے کی حیثیت میں برابر نہیں ہے. اس لیے کہ نظام چلانے کے لیے بہرحال کسی ایک کو جو ہے وہ اتھارٹی زیادہ دینی ہوگی. اگر دونوں ایکول اتھارٹی کے حامل ہوں گے سسٹم چل ہی نہیں سکتا. زیادہ سسٹم چلانے کے لیے، نظام چلانے کے، اللہ پاک نے مردوں کو شوہر کی حیثیت میں ایک درجہ زیادہ دیا ہے. لیکن یہاں پر پہلے تمیز باندھی، لے رجالی نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ اس میں سے جو وہ کمائیں گے، جو محنت کریں گے، وہ چاہے دنیاوی اعتبار سے معلومات ہو یا اعمال ہو، اس کا بدلہ ان کو اس میں سے ملے گا. وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور مردوں عورتوں کے لیے حصہ اس اعمال میں سے جو وہ کمائیں گی، جو وہ حج کریں گی تو اس کا اجر ثواب ان کو ملے گا، نیکی کریں گی اس کا اجر ثواب ان کو ملے گا. وسل اللہ من فضلہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو. ان اللہ تعالیٰ بکل شیء علیما، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے. ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون، اور ہم نے ہر کسی کے لیے بنایا ہے وارث اس مال کا یا اس مال کے لیے جو والدین یا رشتے دار چھوڑ مرے. اس پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ترکے میں باقاعدہ جو ہے تفصیل بیان کر دی گئی. والذین عقدت ایمانکم، اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جن سے تم وعدہ کر بیٹھو کچھ دینے کا, فآتوہم نصیبہم, تو پھر ان کو ان کا جو حصہ دے دو. آپ نے کوئی وعدہ کر لیا بھائی میں فلاں کام کے لیے اتنے پیسے دوں گا, تو وعدہ پورا کرو, پھر بلاخر اس میں سے ان کو ادا کرنا چاہیے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے پر گواہ ہے. تم نے اگر اللہ کے نام پر وعدہ کیا ہے, کوئی اگریمنٹ کیا ہے, تو اس کو پورا کیا کرو. اب یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو شوہر ہونے کی حیثیت میں فضیلت دی ہے اور گھر کا نظام چلانے کے لیے ایک درجہ زیادہ رکھا ہے. اور یہ آیت مبارکہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ گھر کا نظام چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس آیت مبارکہ پہ عمل نہ ہو. فرمایا اور رجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم نگران اور ان کے محافظ بنائے گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اب یہ قوام کے معنی ہوتے ہیں قائم کرنے والے, نظام کو قائم کرنے والے, حاکم بنائے گئے, حکم دینے والے, نگرانی کرنے والے. بہت اچھا ترجمہ کرتے ہیں ہمارے ڈاکٹر عبد السمی صاحب, اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں مردوں کو مینیجر بنایا گیا ہے. بمانے نان نفقے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی. نکاح کے موقع پہ پوچھا جاتا قبول ہے, تو اس وقت بڑی خوشی خوشی کہتے ہیں قبول ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ بیوی کے جو بھی ضروریات زندگی ہیں وہ مرد کے ذمے ہیں. عورت سے کوئی معاشی جو ہے وہ بوجھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈالا. اور اسی طرح اولاد کی تربیت, اس کے نان نفقہ, اس کی ضروریات زندگی مرد کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے, اسی وجہ سے درجہ بھی زیادہ دیا ہے. تو الرجال قوامون علی النساء, اور یہ کیوں ایک درجہ زیادہ؟ دو ریزن اللہ پاک بیان فرما رہے. نمبر ایک, بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت دی ان کو بعض سے بعض پر. اب مرد کو جسمانی اعتبار سے طاقتور بنایا, فزیکل باڈی جو ہے مرد کی وہ عورت کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوتی ہے. جذبات کے اعتبار سے زیادہ کنٹرول مرد کے اندر ہے, عورت زیادہ جذباتی ہوتی نسبتاً. پھر اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں. امامت جو ہے وہ مرد کرا سکتا ہے, ظاہری بات ہے عورت نہیں کر سکتی. پھر نبی و رسول سارے کے سارے مردوں میں سے تھے, عورتوں کو یہ چیز نہیں عطا فرمائی اللہ پاک نے. بہرحال عورتوں کو نبی و رسول تو نہیں بنایا, لیکن بہت سارے الفاظ کسی نے کہے نبی کی ماں ضرور بنایا. تو درجہ آپ سمجھ لیجیے کہاں کہاں پہنچ گیا. گویا ماں کا درجہ زیادہ اس اعتبار سے ہوتا ہے, لیکن نبیوں کی ماں تو بنی, لیکن نبی کا درجہ بہرحال ان کو نہیں دیا سکا. بہرحال بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, یہ فضل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے بعض کو بعض پر. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ وہ بما انفقوا من اموالهم, اور اس وجہ سے ان کو فضیلت دی ہے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں, مہر وہ ادا کرتے ہیں, نان نفقے کی ذمہ داری ان کی ہے. اسی طرح اور ضروریات زندگی جو ہیں وہ مردوں کی ذمہ اللہ پاک نے رکھی ہیں, اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا درجہ زیادہ رکھا ہے. زیادہ نیک اور شریف النفس اور مومن خاتون کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ آیت مبارکہ میں آ رہا ہے پس صالحات قانتات, پس نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما برداری اختیار کرنے والی ہیں. لہٰذا عورت کو بیوی کی حیثیت میں دو نمبر پر یعنی سیکنڈ درجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے, لہٰذا اس کی اطاعت اور فرما برداری اپنے شوہر کی کرنا اس پر لازم ہے. میں نے آپ کو شاید ایک واقعہ سنایا تھا, دوبارہ سن لیجیے. جس طرح ہمارے دین میں بیوی کو فرما برداری اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے شوہر کے لیے, کرسچینٹی میں بھی سینوں کے حال بالکل سیم ہے. وہ بات دوسری ہے کہ وہ ایکول اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں ہم, شانہ بچانا, لیکن ان کے یہاں بھی نکاح اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک بیوی پادری کے سامنے جا کر اقرار نہ کرے آئی ول اوبے ہم, یہ چار الفاظ کو کہنے ہوتے ہیں پادری کے سامنے, تب کہیں جا کر باقاعدہ لیگل جو ان کا نکاح وہ ہوتا ہے کہ میں اپنے شوہر کی اطاعت کروں گی. لہٰذا کسی بھی مذہب میں جب دیکھ لیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس احکامات کے حوالے سے آپ کو عمل مل جائے گا. فرسٹ والے ہاتھوں کھانے کا تم, بس نیک عورتیں وہ ہیں جو تابع فرمان ہیں, فرما برداری اختیار کرنے والی ہیں, حافظات للغیب بما حفظ اللہ, نگرانی کرنے والی ہیں پیچھ پیچھے اپنے شوہر کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت کے ساتھ, یعنی اس کے ناموس کی حفاظت کرنے والی ہیں, اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں, اس کے بستر کی حفاظت کرنے والی ہیں, اس کے پیسے کی حفاظت کرنے والی ہیں, اس کی اولاد کی حفاظت کرنے والی ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذمہ داری رکھی ہے عورت کی, اللہ کی حفاظت کے سہارے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مدد کے سہارے. بارہ نیک عورتوں کا ترجمہ میں نے اکثر بھی اس حدیث بھی سن لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسانوں میں سے کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. کوئی یہ ہے فرما برداری کا معاملہ کہ اگر فرما برداری اختیار کرے گی تو معاملہ درست چلے گا. اگر کھینچا تانی ہوگی, بیوی اپنے آپ کو سمجھتی ہے, مرد اپنے آپ کو سمجھتا ہے, تو ظاہری بات ہے کہ گھر کا نظام چل ہی نہیں سکتا. بہتر صورت حال یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہے, شوہر بیوی کے حقوق کی طرف توجہ دے, اس کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دے. اسی طرح بیوی اپنے حقوق کی بات نہ کرے بلکہ اپنے فرائض ادا کرنے کی کوشش کرے, معاملہ بالکل سیدھا چلے گا. واللاتی تخافون نشوزہن. اب یہ معاملہ بالکل دوسرا آ گیا. کیا عورت جو ہے وہ نہیں مان رہی, اطاعت و فرما برداری نہیں کر رہی, یعنی جو اس کا اصل حق تھا, یعنی وہ کہہ لیجیے جو اس کا اصل مقام تھا کہ وہ فرما برداری کرے اپنے شوہر کی, نہیں کر رہی, کھینچا تانی ہو رہی ہے. یہ بات میں نے آپ کو سورہ بقرہ میں بھی عرض کی تھی کہ فوراً طلاق دینا جو ہے وہ انتہائی احمقانہ عمل ہے. کوئی غصہ آیا اور دھڑا دھڑ تین فائر کر دیے کہ طلاق طلاق طلاق, یہ طرز عمل مسلمان کا نہیں ہو سکتا. میں پھر عرض کر رہا ہوں, قرآن حکیم پانچ درجے پانچ سٹیجز میں جا کر طلاق لے کر آتا ہے. یہ انتہائی درجہ ہے طلاق. تین درجے یہاں پر آ رہے ہیں, میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا کہ بھائی اگر بات نہیں بن رہی تو پہلے یہ کرو, پھر یہ کرو, پھر یہ کرو, پھر یہ کرو, پھر پانچویں درجے میں جا کر طلاق کا مسئلہ آتا ہے, جو انتہائی اقدام ہے کہ پھر جو ہے وہ معاملہ ختم کر دیا جائے. لیکن ہمارے نا سمجھی کی وجہ سے, بے عقلی کی وجہ سے یوں کہہ لیجئے کہ یوں لٹریسی نہیں ہوتی, زیادہ ختم کرنا مسئلے کو, تو پہلے دن طلاق 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 کہہ دیا جاتا ہے. یہ انتہائی جو ہے وہ غیر معقول عمل ہے, یوں کہہ لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طریقہ سکھایا کہ کیسے اپنی بیویوں کے ساتھ ڈیل کیا جائے. نمبر ایک, واللاتی تخافون نشوزہن, اور وہ بیویاں جن کے بارے میں تم ڈرتے ہو کہ وہ بدخوئی کرنے والی ہیں, بات نہیں مانتی, بد زبانی کر رہی ہیں, تمہاری بات نہیں مان رہی, اطاعت نہیں کر رہی, تو نمبر ایک کیا کرو, فائزوہن, تو سب سے پہلے ان کو بات کرو, سمجھاؤ, پیار سے محبت سے سمجھاؤ, کچھ خدا خوفی ان کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرو. پہلے بھی ڈنڈا نہ اٹھا لو, پہلے سے ڈنڈا اٹھایا تو ظاہر بات ہے کیا نتیجہ نکلے گا آپ سمجھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلا ہمارے بندہ مومن کا یہ کہ اپنی بیوی کو سمجھائے, خود نہیں سمجھا سکتا کسی بڑے سے کہے. درس قرآن کی محفل میں لیا ہے جہاں پر اس طرح کی کوئی گفتگو ہو رہی ہے, اس کی سمجھ میں آ جائے بھائی اللہ کا حکم ہے, یہ میں اپنا حکم تم پر بائی فورس نہیں نافذ کر رہا, بلکہ اللہ نے حکم دیا کہ تم میری اطاعت و فرما برداری کرو. تو ان کو سمجھانے کی کوشش کرو. اب جو واقعتا اہل ایمان عورتیں ہوں گی وہ سمجھ جائیں گی اللہ کا حکم ہے, لیکن نہیں مان رہی. اب دوسرا اسٹیپ آئے گا, وحضرو ہننا فی المزاجے, اور ان کو اپنے بستروں سے علیحدہ کر دو. اور حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو سزا اگر دینی ہو تو آپ اس سے جو ہے بات چیت ختم کر دیجیے. اگر تو آپ سے محبت کرتی ہے, تھوڑی سی بھی محبت ہے, تو یہ انتہائی اقدام ہے, سیویئر پنشمنٹ ہے کہ آپ نے اس کو اپنے بستروں سے الگ کر دیا. یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا, کسی بچے سے آپ ناراض ہو کر اسے آپ نے بات بند کر دی. اب اگر وہ بچہ آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ رہ نہیں سکتا آپ کو منائے بغیر, فوراً آئے گا آپ سے سوری کرے گا. میری بچی خاص طور پر, میں اس پر جو ہے باقاعدہ نمبر رہتا ہے کہ اس نے کوئی عمل ایسا کیا مجھے اچھا نہیں لگا, اس کو ڈانٹا نہیں سمجھے, پھر میں کہتا جاؤ میں تم سے بات نہیں کر رہا. اب تھوڑی دیر بعد اس کا احساس ہو جائے گا بابا بات نہیں کر رہے, آئے گی بابا سوری, بابا معاف کر دیجئے. کہ بچوں کے اندر یہ بڑا نیچرل معاملہ ہے. بابا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سمجھاؤ, نہیں مانتی تو ان سے بات چیت ختم کر کے گویا انتہائی اقدام یہ کرو کہ ان کو اپنے بستروں سے الگ کر دو, گویا ان کو اپنے ساتھ نہ سلاؤ. پھر بھی نہ مانے, اب تیسرا اسٹیپ آ رہا, وضربو ہننا, اب ان کو مارو. اور مارو بھی کیسا, چہرے پر نہ مارو, اور کوئی ایسا زوردار جو ہے مار پیٹ نہ ہو کہ ہاتھ تر توڑ دو, یہ بھی اجازت نہیں. صرف اتنا مارو کہ سمجھانے کے لیے, کیوں کہہ لیجئے کہ ایک سرزنش کرنے کا معاملہ ہے. ہمارے یہاں جناب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب دیکھو مارنے کا ضربہ یا ضربو کا باپ پہلے دن لگا دیتے ہیں, تو یہ غیر مناسب عمل ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دی ہے مارنے کی, تو ایسا نہ مارا جائے کہ اس کو کوئی نشان پڑ جائے, یا خدا نہ خواستہ پھر وہ جو کھینچا تانی ہے وہ شدید ہو جائے. وضربو ہننا, تو ان کو مارنے کی اجازت ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, پس اگر وہ تمہاری فرما برداری کرنے لگے, فلا تبتغوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, تو اب ان پر زبردستی کوئی بات نہ نکالو کہ ان کو جو ہے وہ مزید تنگ کیا جائے. ان اللہ کان علی کبیرا, اور اگر ایسا کرو گے تو جان لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ علی ہے, سب سے اعلیٰ ہے, کبیر ہے, سب سے بڑا ہے. اگر تم عورتوں پر ظلم کرو گے اپنے اختیارات کا, تو پھر کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے جو ہے وہ اس کا بدلہ لے لے گا. سورہ نساء کی پہلی آیت مبارکہ میں آتا ہے, ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. زیادہ عورتیں جب تمہارے تابع بنائی گئی ہیں تو ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, پس اگر تمہیں ڈر ہو کے اب ان دونوں کے درمیان زدن زدہ آ چکی ہے, کشمکش حد شدید حد تک بڑھ چکی ہے, چوتھا اسٹیپ بیان ہوا, فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا, تو اب چاہیے کہ چوتھا اسٹیپ یہ کرو کہ ایک منصف مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں میں سے منتخب کرو, بڑے جس کو کہا جاتا ہے, جرگہ بٹھایا جائے یا کوئی بڑوں کو لے کر آئے ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے. ان یوریدا اصلاح, کہ اگر وہ دونوں اصلاح کی اور ملنے کی واقعتاً کوشش کریں گے, یوفق اللہ بینہما, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درمیان موافقت ڈال دے گا. اب اس میں حکمت کیا ہے, جدہ جدہ ہو گئی, لڑائی ہو گئی آپس میں, بیوی اپنے گھر چلی گئی, شوہر اس سے ناراض ہو گیا, اب دونوں چاہتے ہیں ملنا بچوں کے لیے یا پھر یہ کہ محبت بھی ہے, لیکن اب جو ہے وہ کوئی ابتدا نہیں کرنا چاہتا, نہ شوہر چاہتا, میں کیوں اس کو جو ہے جا کے لے کر آؤں, بیوی الگ ناراض بیٹھی ہوئی ہے, تو اب جو بڑے انوالو ہوں گے اس کے ذریعے کیا ہوگا کہ ان دونوں کے درمیان ناراضگی ختم ہوگی اور ان کو پیک اپ کروایا جا سکے گا. تو بہرحال چوتھا اسٹیپ یہ کہ ان دونوں کے درمیان موافقت کروا دو. اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس کی توفیق دے دے گا، اس میں برکت ڈال دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ پاک سب کچھ جاننے والا ہے اور باخبر ہے. اب اس کے بعد احکامات جو آ رہے ہیں معاشرتی احکامات، یہ سورہ بقرہ کے دسویں رکوع میں بھی آ چکے ہیں، اور اسلام کی معاشرتی احکامات ہیں جو دوبارہ سے یہاں پہ اس کا کلائمیکس انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل میں. جلدی سے اس کو پڑھ لیتے ہیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اطاعت اور فرما برداری کرو محبت کے جذبے کے ساتھ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. نمبر دو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، معاشرے میں ماں باپ کا جو احترام ہے خاص طور پر اس کو انتسائز کرتا ہے قرآن حکیم. اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ہے ماں باپ کا، لہٰذا اپنے والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو، خاص طور پر جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے خیال، ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھو. وَبِذِ الْقُرْبَى، رشتے داروں کا خیال رکھو، ان کے حقوق ادا کرو. وَالْيَتَامَى، یتیموں کا خیال رکھو، ان کی سرپرستی کرو. وَالْمَسَاكِينِ، محتاجوں کا. وَجَارِذِ الْقُرْبَى، اور خاص طور پر وہ ہمسائے پڑوسی جو تمہارے رشتے دار بھی ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو. وَجَارِذِ الْجُنُوبِ، اور وہ اجنبی پڑوسی جو ضروری نہیں ہے تمہارے رشتے دار ہو، لیکن وہ اگر تمہارے پڑوس میں آ کے رہ رہا ہے تو اس کا خیال کرو، اس کا احترام کرو، اس کا اکرام کرو. وَصَاحِبِ الْجَنْبِ، اور وہ جو تمہارے پاس بیٹھ گیا ہے مجلس میں تمہارے ساتھ ہے اس کا احترام کرو. وہ تین طرح کے پڑوسی کا یہاں پر جو ہے وہ تذکرہ آ رہا ہے. ایک وہ پڑوسی جو آپ کا مسلمان بھائی بھی ہے رشتے دار بھی ہے، اس کا احترام کرو. اور اللہ کے رسول نے تو ایسی سخت وحی سنائی ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے پڑوسیوں کا احترام نہیں کرتے. ایک مرتبہ آپ تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو. صحابہ کرام کانپ گئے کہ اللہ کے رسول نے تین مرتبہ قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں. فوراً پوچھا لیمن، اللہ کے رسول کون؟ حضور نے فرمایا وہ شخص جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی جو ہے وہ پریشانی اور امن میں نہیں، وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا. لہٰذا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا احترام کیا جائے. اب پڑوسی رشتے دار بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھائی بھی ہو سکتا ہے. نمبر دو، اجنبی ہے تو غیر مسلم ہے اس کا بھی احترام کیا جائے. اور ایک عارضی پڑوسی ہے، آپ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو گیا تو بھائی اس کا احترام کرو. آپ کے کپڑوں سے کوئی ایسی خوشبو اور بدبو نہ آ رہی ہو جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہا ہو. عام طور پر لوگ بڑی تیز خوشبو لگا کر آ رہے ہیں، نہ سنت ہے، لیکن ایسی خوشبو ہے کہ انسان پریشان ہو جائے، سر میں درد ہونے لگے اس کے، تو خدا کے واسطے ایسی خوشبو بھی نہ لگائیے. اور اپنے کپڑوں سے بدبو یا منہ سے بدبو آتی ہے لوگوں کے، خاص طور پر رمضان مبارک میں بہت دیکھا گیا جناب، روزے میں خوب کھا لیا اور جو ہے وہ لہسن اور ادرک اور پیاز ایسی چیزیں کھا کر دیا گیا اور بڑے زور سے دکار لیتے ہیں، اب برابر والے جو ہے پریشان ہوتے ہیں. تو یہ چیز بہت ہی غیر مناسب، غیر نامعقول عمل ہے کہ انسان ایسا عمل کرے. ہماری وجہ سے ہمارے کچھ پڑوسی پریشان ہو، خاص طور پر نماز میں، بس میں بیٹھے ہوئے تو ایسے چوڑا ہو کے بیٹھے ہوئے کہ اگلا بندہ پریشان ہو رہا ہے، یا ٹرین وغیرہ میں تو اپنے جو استعمال کی چیزیں وہ نہیں دے رہے. تو یہ طرز عمل ایک بندہ مومن کا نہیں ہو سکتا. بہرحال ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی، اخلاقیات کے اعتبار سے بہت اہم ہیں. وہ اپنے سبیل مسافروں کا خاص طور پر خیال رکھو. وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے مل کے یمین ہے، اور آج کے دور میں جو تمہارے نوکر ہیں یا اور جو تمہارے سب آرڈینیٹ ہیں ان کا خیال رکھو. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا ہر اس شخص کو جو بہت اترانے والا ہے اور بڑی بھڑکیاں ماننے والا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، الذین یبخلون، یہ وہ ہیں جو خود بھی بخل کرتے ہیں، مال بچا بچا کر رکھتے ہیں. ویامرون الناس بالبخل، اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، یعنی خود بھی کنجوسی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی منع کر رہے ہوتے ہیں. ویبتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور چھپا چھپا کر رکھتے ہیں اس کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو فضل عطا فرمایا. ایسے لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے، کروڑ پتی ہیں لیکن لباس ایسا ہوگا کہ اس سے بڑا کوئی بھکاری نہیں ہو سکتا. اگر اچھا لباس پہنیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا جناب یہ بڑے امیر آدمی ہیں، کوئی مانگ نہ لے. اچھی گاڑی میں شریک نہیں ہو رہے، اچھی گاڑی نہیں خریدے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اس کے پاس دولت ہے. تو یہ طرز عمل درست نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو فضل کیا ہے، نعمت عطا فرمائی ہے، دولت دی ہے، تو اس کا اظہار آپ کے لباس سے، آپ کے رہن سہن سے ہونا چاہیے. تو فرمایا الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وآتدنا للکافرین عذابا مہینا. اب دیکھیں یہاں پر کافر سے کیا مراد ہے، پھر میں کروں گا جو مال کو بچا کر رکھ رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا، یہ ناشکری ہے مال کی. ایسے کافروں کے لیے اللہ پاک نے اہانت آمیز عذاب تیار کر کے رکھا ہے. کہ ایک اور زیب کفر ہے، ریاکاری، دکھاوا، اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا. والذین ينفقون اموالهم ریاء الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے تو ہیں لوگوں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے, ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر, یہ جو دکھانے کے لیے مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَن یکن الشیطان لہ قرینا, اور جس شخص کا دوست شیطان بن جائے ساتھی شیطان بن جائے, فساء قرینا, تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہوتا ہے. یعنی انسان کے اعمال کو جو ضائع کر دینے والی شے کہ نیکی کی توفیق بھی ملی تو دکھاوا اگر اس نے کر دیا تو گویا صاف پانی میں جس طرح ناپاک گندا پانی ڈال دیا ہے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے, اسی طرح ریاکاری وہ ہمارے جس کے ذریعے سے انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. اور ماذا علیہم, اور کیا ہو جاتا ہے ان لوگوں پر, ان کا کیا جاتا, کیا نقصان ہوتا, لو آمنوا باللہ والیوم الآخر, کہ کاش اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر اور یوم آخرت پر, وانفقوا مما رزقهم اللہ, اور خرچ کرتے اس میں سے جو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے, فکان اللہ بہم علیما, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے خوب باخبر ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً, اور اگر وہ ہوگی کوئی بھلائی کوئی نیکی, یُضَاعِفْهَا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا, ایک نیکی بھی ہوگی تو اللہ پاک اس کا اجر و ثواب 10 گنا 70 گنا 700 گنا تک بڑھا دے گا, یعنی جتنی زیادہ خلوص اور اخلاص ہوگا اللہ پاک عطا فرمائے گا. وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پاس سے بہت اجر و ثواب اس کو عطا فرمائے گا. آیت نمبر 41 بہت اہم آیت مبارکہ, اس کے پیچھے ایک واقعہ سن لیجیے, آخری آیت ہوگی ہماری انشاءاللہ آج کی. یہ تو شہادت علی الناس کی ذمہ داری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس احساس کے ساتھ کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اللہ کا دین ان لوگوں تک پہنچایا ہے نہیں, زیادہ اس شہادت علی الناس کی ذمہ داری سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا تھی. یہ واقعہ آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سجید کراوی ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تم مجھے قرآن سناؤ. یہ ہے محفل سماع, در حقیقت جو اللہ کے رسول جو ہے کیا کرتے تھے, خود بھی قرآن پڑھتے تھے اور کبھی صحابہ سے کہتے تھے. لہٰذا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بہترین قاریوں میں سے ایک قاری تھے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ پر تو اللہ کا کلام نازل ہوا ہے, تو انہوں نے فرمایا مجھے دوسروں سے قرآن سننے میں مزہ آتا ہے, اچھا لگتا ہے, مجھے قرآن سناؤ. نیچے کی صحابہ کرام ہے وجہ سے سننے لگے اور سورہ آپ نے پڑھنا شروع کیا. آیت نمبر 41 یہ آیت مبارکہ جیسی آپ نے پڑھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں آنسو تھے اور آپ نے فرمایا رک جاؤ ٹھہر جاؤ. حضرت اب نگاہ اٹھا کر دیکھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو تھیں وہ اشکبار تھیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے, اس لیے کہ عظیم بوجھ جو آپ پر ڈالا گیا تھا اس حوالے سے آپ سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن, احساس کے ساتھ کہ کل قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا, ناز کی ذمہ داری تھی اس حوالے سے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو تھے. فکیف اذا جینا من کل امت بشہید, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہوگا وہ دن جب ہم لے کر آئیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ, یعنی جو اس کا رسول ہوگا اس کو گواہی کے طور پر کھڑا کریں گے اس امت کے خلاف کہ اس امت تک اس رسول نے پیغام پہنچایا نہیں پہنچایا. وہ جینا بکا اللہ اللہ شہیدا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آپ کی قوم کے خلاف گواہ بنا کر لے کر آئیں گے. قیامت کے دن جو عدالت لگنے والی ہے اس میں سب سے پہلے رسولوں سے پوچھا جائے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسولوں سے سوال کرے گا کہ جو پیغام تم تک پہنچا تھا وہ تم نے اپنی امت تک پہنچایا نہیں. اب جب پہنچا دیا تو رسول تو جو ہے وہ سرخروخ ہے, پھر بعد میں امت سے جو ہے سوال ہوگا, لیکن اگر رسولوں نے نہیں پہنچایا تو ظاہر بات ہے امت جو ہے وہ بری ذمہ ہو جائے گی. تو سب سے پہلا سوال رسولوں سے ہوگا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنا اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا نہیں پہنچایا. اس احساس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا یومئذ یود الذین کفروا, اس دن تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جو چاہیں گے, واصحاب الرسول, اور جنہوں نے خاص طور پر رسول کی نافرمانی کی تھی, لو تسوا بهم الارض, کہ ان کے ساتھ زمین کو برابر کر دیا جائے, زمین میں دھس جائیں اور زمین بالکل برابر کر دی جائے, نسیم منسیا ہو جائیں, ولا یکتمون اللہ حدیثا, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکیں گے, یعنی اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور بالآخر اللہ پاک ان سے حساب کتاب لے لے گا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک اس دن کی رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے, اور دین کے جو تقاضے اللہ پاک نے ہمارے سامنے رکھے ہیں اور قرآن کے حوالے سے بار بار آ رہے ہیں اللہ پاک ہمیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے عبد الواحد آسم صاحب کے لیے, خاص طور پر دعا کے لیے کہا گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللہ آنس واحسطنا فی قبورنا. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة. اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعله لنا حجۃ یا رب العالمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ یا کریم یا ستار یا جبار یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے تمام ہی بزرگوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جو دنیا سے چلے گا ان سب کا حساب کتاب آسان فرما. یا اللہ خاص طور پر عبد الواحد عاصم صاحب کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ان کی مغفرت فرما. یا رب العالمین محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو صحت عطا فرما. یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما. یا اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی. یا رب العالمین ہمیں اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب انشاءاللہ ہم آج تک تراویح پڑھیں گے.